أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حضرات، یہ سورت قرآن کریم کی مختصر اور چھوٹی سورتوں میں سے ہے. کل 3 آیتیں اس کے اندر ہیں، لیکن یہ سورت اس قدر عظیم ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اور امام شافعی وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان اس سورت میں غور و فکر کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہے. میں اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور قرآن کریم نازل نہ ہوا ہوتا، صرف یہ سورت نازل ہوئی ہوتی، تو یہ سورت انسان کی ہدایت کے لیے، اس کے دنیا اور آخرت کے منافع کے لیے، اور اس کی دونوں جہان کی سعادتوں کے لیے بالکل کافی تھی. ہے تو مختصر لیکن ہے بہت ہی عظیم اور جامع. ممکن ہے اس پر ایک دو مجلسوں میں گفتگو ہوتی رہے. فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. عصر کہا جاتا ہے زمانے کو. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان بڑے خسارے میں اور بڑے نقصان اور ٹوٹے میں ہیں. تمام انسان بڑے خسارے میں. کون سا خسارہ؟ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. البتہ جن میں 4 باتیں پائی جائیں وہ خسارے سے اور نقصان سے بھی محفوظ ہو گئے، اور ان کو بہت بڑے منافع حاصل ہوں گے. وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ کے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اور اچھے اعمال کیے. 2 باتیں ہو گئیں. وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے. بالحق، حق پر قائم رہنے کی تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی. وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے صبر کی، جس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی بخیر ہے تو آ جائے گی. یہ 4 باتیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی زندگی خسارے میں نہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب نقصان میں اور ٹوٹے میں ہیں. پہلی بات ہے ایمان، اور دوسری بات ہے عمل صالح، اچھے اعمال. تیسری بات ہے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور چوتھی بات ہے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. یہ میں نے صرف ترجمہ کیا ہے اس سورت کا. آپ نے دیکھ لیا کہ کس قدر مختصر ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بڑے بڑے علوم حاصل ہوں گے، بڑی ہدایتیں ملیں گی. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے اپنے کلام کے معجزات کو، اور اللہ کا رسول جانتا ہے. کہ اس نے قسم کھائی ہے زمانے کی شروع میں. زمانہ ہم اور آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان کا زمانہ وہ ہے جو جس میں وہ زندہ رہا, جس میں وہ سانس لیتا رہا. جب وہ مر گیا اور سانس اس کا نکل گیا تو اس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. دنیا تو قائم ہے اور جب تک اللہ نے چاہا قائم رہے گی, لیکن ہر انسان کا زمانہ قیامت تک نہیں ہے. اس کا زمانہ تو صرف وہ ہے جو اس کی زندگی ہے, جو اس کی حیات ہے, صرف وہ ہے زمانہ اس کا. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, من مات فقد قامت قیامته, جو مر گیا تو بس سمجھ لے کہ اس کی قیامت آ گئی, دوبارہ تو زندہ ہونے سے رہا اس دنیا میں, دنیا سے تعلق ختم ہوا اور قیامت آئی اس کی, اب کوئی تعلق نہ رہے گا. تو زمانہ کہتے ہیں اس کو. ہر شخص کا زمانہ اس کی زندگی ہے, چاہے جتنے سال کی بھی ہو, اور اس دنیا کا زمانہ قیامت تک ہے. اس زمانے کی قسم کھائیے. غور سے دیکھا جائے تو یہ قسم بڑی برمحل ہے. اس قدر بہترین موقع پر یہ قسم اللہ تعالی نے کھائی ہے زمانے کی کہ غور و خوض کرنے والے اس سے بڑی عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی, جو زمانہ عطا فرمایا, سال ہو, مہینے ہوں, ہفتے ہوں, دن ہوں, گھنٹے ہوں, منٹ ہوں, سیکنڈ ہوں, یہ ہر انسان کا سرمایہ ہے. پوری زندگی ہر انسان کے لیے ایک سرمایہ ہے جو اللہ تعالی نے تجارت کرنے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے. کون سی تجارت؟ آخرت کی تجارت. دنیا کی تو ہوتی ہی رہتی ہے, یہاں مراد ہے آخرت کی تجارت. آخرت کی تجارت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ زندگی عطا فرمایا. اب اگر کسی نے اپنے زمانے سے اور اپنی زندگی سے کام لیا تو اس کو بہت نفع حاصل ہوگا اور کامیاب ہو جائے گا, اور اگر کسی نے اپنے اس سرمایہ کو برباد کر دیا, کوئی کام نہ لیا اس تجارت میں کہ جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے, بہت بڑا نقصان اس کا ہوگا. اور اگر اس نے اپنی زندگی کو بیکار چھوڑ دیا, نہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نہ برا کام کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی کا برباد کر دینا ہے. لیکن اگر اس نے اپنی اس زندگی سے جرائم کیے, گناہ کیے, اللہ کی نافرمانی کی, تو یہ زندگی اس کے لیے وبال بن جائے گی. یہ سرمایہ کام آنے کے بجائے اس کے لیے جہنم میں پہنچانے کا سبب بن جائے گا. یہ میں خود نہیں کہہ رہا کہ انسان کی یہ زندگی سرمایہ ہے تجارت کا, یعنی آخرت کی تجارت کا, بلکہ یہ قرآن کریم بھی فرما رہا ہے اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو. اس کی قیمت کیا مقرر فرمائی ہے؟ بان لهم الجنہ. اس کی قیمت یہ ہے کہ جنت ملے گی. یہ سرمایہ زندگی, یہ اس کی قیمت آخرت میں جنت ہے اگر صحیح طریقے سے کام لیں. تو ہم نے تو فروخت کر دیا اپنی جانوں کو بھی, یعنی اپنے زمانے کو, اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو اللہ کے ہاتھ. اور ایک قیمت اللہ نے اس کی مقرر فرما دی جو جنت ہے. اگر صحیح طریقے سے ہم کاروبار کریں گے تب تو یہ جنت والی قیمت اور نفع اس کو ملے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اور وبال بڑھ جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کل یغدو فبائع النفس فبائع النفس فمعتقها او موبقها. آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جب صبح کرتا ہے, ہر انسان پر جب صبح آتی ہے, دن نکلتا ہے, کاروبار کا وقت آتا ہے, ذریعہ معاش میں مشغول ہونے کا وقت آتا ہے, تو فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے فبائع النفس تو ہر آدمی اپنا سرمایہ زندگی فروخت کرنے والا اور تجارت کرنے والا بن جاتا ہے. یہ سرمایہ زندگی جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ فروخت کرنے والا اور کاروبار کرنے والا بن جاتا ہے. فمعتقها او موبقها, بعض تو وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں اس تجارت کے اندر اور کاروبار کے اندر, اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس سرمایہ زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں. تو زمانے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ انسان پیدا ہوا, بچہ تھا, پھر جوان ہوا, اس کے بعد ادھیڑ ہوا اور پھر بوڑھا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ہے زمانہ ہر انسان کا. زمانہ اللہ نے جو عطا فرمایا یعنی عمر جو عطا فرمائی وہ آپ سمجھ گئے کہ کس لیے عطا فرمائی. یہ ایسا سرمایہ ہے حضرت, سرمایہ زندگی, کہ اگر اس میں سے کوئی جزء نکل جائے اور کوئی وقت گزر جائے وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں. لاکھ کوشش کر لے آدمی, اب تک سائنس نے کوئی ایسی مشین اور طریقہ ایجاد نہیں کیا کہ گزرا ہوا زمانہ واپس آ جائے. جو لمحہ گزر گیا گزر گیا, اب وہ واپس آنے والا بالکل نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ما ابعد ما ہوا فات, جو چیز گزر گئی وہ دور اور بہت دور چلی گئی, اب اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں. انسان کی زندگی کا ایک لمحہ گزرتا ہے, سمجھ لیجئے کہ اس کی عمر میں سے اتنا حصہ کم ہو گیا, دوسرا لمحہ گزرا اتنا حصہ کم ہو گیا, ایک گھنٹہ گزر گیا تو اس کی زندگی میں سے ایک گھنٹہ کم ہو گیا, سال گزر گیا تو ایک سال کم ہو گیا. یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں. آپ حضرات تو نہیں کرتے ایسا, لیکن عام طور پر یورپ کی انگریزوں کی تقلید میں مسلمانوں میں سال گرہ کی ایک رسم جاری ہے. بچہ تھا, جوان ہوا, ادھیڑ ہوا, بوڑھا ہوا, اور مرنے تک اس کی سالگرہ ہوتی رہتی. بلکہ اب تو یہاں تک ستم ظریفی ہو گئی کہ مرے ہوئے بھی برسوں گزر گئے لیکن سالگرہ ہو رہی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس کی کوئی اصل نہیں, بلکہ بعض اوقات یہ گناہ عظیم ہے. کیونکہ موجودہ دور میں جو سالگرہ ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ خوشی مناتے ہیں اس بات پر کہ اس کی عمر میں سے ایک سال کم ہوا, اس ایک سال اور گزرا, پھر دوسرا گزرا, تیسرا گزرا, آخر تک خوشی منانا چاہیے سال گزرنے پر, یا افسوس کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایک سال کم ہو گیا ہماری زندگی میں سے, اب دوسرا سال کم ہوا ہماری زندگی میں سے, اس لیے جلدی جلدی جو کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے کر جاؤ. یہ سال گرہ کی رسم اسلام کے خلاف ہے, اس کو چھوڑنا ضروری ہے. سال گزرنے پر تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اتنے سال کی عمر گزر گئی, آگے معلوم نہیں کتنی سی عمر باقی ہے، اس لیے مجھے باقی ماندہ عمر میں کچھ کر کے دکھا دینا چاہیے اور اللہ کو راضی کر لینا چاہیے. جو وقت گزر گیا حضرت واپس نہیں آئے گا، ناممکن ہے. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں برف خریدنے کے لیے برف فروش کی دکان پر گیا، میں نے دیکھا کہ اس کا برف ایک ایک قطرہ ہو کر پگھل رہا ہے اور مٹی میں جذب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے سورہ والعصر یاد آ گئی، یعنی یہی سورج جس پر میں کلام کر رہا ہوں، یہ یاد آ گئی مجھے کہ انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے. ایک ایک قطرہ کر کے پانی بن کر گر رہا ہے. اگر برف فروش اپنے برف کی حفاظت نہ کرے، سنبھال کر نہ رکھے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا سرمایہ بھی جائے گا، نفع تو بہت دور رہا. اسی طریقے سے اگر انسان اپنی زندگی کی حفاظت نہ کرے، حفاظت کس طریقے سے کرنا ہے وہ آگے خود قرآن کریم نے ہی بیان کر دیا ہے، تو اس کو اس سرمایہ زندگی سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس سرمایہ زندگی کو تباہ و برباد کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہو، باز پرس ہو، گرفت ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن براہ راست اللہ تعالیٰ بندے سے 5 سوال کریں گے. سب سے پہلے یہ سوال ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے تمہیں سرمایہ زندگی دیا تھا، بتاؤ کہاں کہاں اس کو گنوایا، اس کا حساب دو. آپ جانتے ہیں کہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس زندگی کو بچانے کے لیے اور خوشحال رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دیتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سوال کریں گے کہ بتاؤ اپنی عمر کے فلاں لمحے میں تم نے کیا کیا، فلاں لمحے میں کیا کیا، اور فلاں وقت کیا کیا، اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہیں، فائل تیار ہے، مسلسل بھرا جا رہا ہے، اچھی باتوں کا یا بری باتوں کا، محفوظ ہے یہ ریکارڈ کے اندر. قیامت کے دن یہ سامنے کر دیا جائے گا، جیسا کہ خود قرآن کریم فرما رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اعمال نامہ ہر انسان کا اس کی گردن میں باندھ رکھا ہے، یعنی عمر بھر اس کی گردن کے ارد گرد اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، وہ اعمال نامہ ہم نکالیں گے قیامت کے دن اس کے سامنے، کتاب کی صورت میں پھیلی ہوئی کتاب، پھیلی ہوئی کتاب یعنی تفصیلی چیز اس کے اندر درج ہوگی. اقرا کتابک، حکم ہوگا اللہ کا، پڑھ اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہمیں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، تم خود ہی حساب دیکھ لو اپنا. تو یہ اعمال نامے میں سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ اس کے اندر لکھا جا رہا ہے. یہ فائل تیار ہو جائے گا، جیسے ہی موت واقع ہوگی فائل بند، پہنچ گیا محفوظ جگہ میں، پہنچ گیا. قیامت کے دن یہ نکالا جائے گا اور بندے کے سامنے کھلا ہوا ہوگا، جھوٹ بول نہیں سکتا، سفارش ابھی کرا نہیں سکتا، اور کوئی تدبیر نہیں کر سکتا اس میں اس سے بچنے کی. پڑھے گا، اپنی زندگی بھر کا کھاتا پڑھے گا، وقت بلوغ سے لے کر موت تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب پڑھے گا، اور جو کیفیت ہوگی وہ وہی جانتا جانے گا جو اس کو پڑھے گا. تو ہماری زندگی کے تمام لمحات محفوظ ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور آزاد چھوڑ دیا کہ جو جی چاہے سو کرتے رہو، تم سے کوئی باس پرس نہ ہوگی. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں بیکار اور آزاد پیدا کر دیا گیا ہے، تم سے کچھ پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھ رکھا ہے تم نے؟ اگر ایسا سمجھا ہے تو بڑے دھوکے میں مبتلا ہو. کیوں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ یقیناً ہم سب کو وہیں واپس جانا ہے، اور اپنے تمام اعمال کا، تمام اقوال کا، تمام باتوں کا، ہر کلام کا، اپنی تمام حرکات کا، تمام سکنات کا، تمام آنے جانے کا حساب دینا ہے. خوب سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضرین کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس پر نظر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر کریں اور کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے یہاں یہ تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں جو وقت کے اوپر نکال لی جائیں گی. تو گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا، برف کی طرح ہے ہماری اور انسان ہر انسان کی زندگی، کہ ایک لمحہ گزرا اور برف ایک قطرہ پانی بن کر ٹپک گیا. اب اس کو زمین سے اٹھانا اور برف بنانا مشکل ہے. دوسرا لمحہ گزرا، دوسرا قطرہ پانی بن کر ٹپک گیا. ایسے ہی یہ زندگی ہے کہ ایک لمحہ گزرا چلا گیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، یہ تمام لمحات چلے جائیں گے، ان کو واپس لانا ممکن نہیں. البتہ اگر اس نے اس برف کو اسی منجمد حالت میں فروخت کر دیا، جمع ہوا برف ہے اور اسی حال میں فروخت کر دیا تو اسے نفع مل جائے گا، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا وہ گھل جائے گا، یا اس نے اس برف کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیا جہاں اس کی حفاظت نہ ہو سکے، تباہ و برباد ہو جائے گا. بے عین ہی یہ مثال ہے انسانی زندگی کی، کہ یہ انسانی زندگی اس طریقے سے اگر گزاری جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ یہ سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، یہ سرمایہ ہمارے لیے یا باعث نجات بن جائے گا آخرت میں، یا باعث عذاب بن جائے گا آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے. تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی انسان کی زندگی کی، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قسم ہے انسان کی زندگی کی اور انسان کے زمانے کی. قسم کھا کر بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں. البتہ وہ لوگ کہ جن میں چار آگے آنے والی باتیں پائی جائیں وہ خسارے میں نہیں، بلکہ ان کو بڑا نفع ملے گا. یعنی انسان کی زندگی کی قسم کھائی میرے الفاظ میں، اور بتا دیا کہ اس زندگی کو گزارنے والے اکثر و بیشتر نقصان میں ہیں اور خسارے میں. ہاں، اگر زندگی سے کام لینا ہے تو ان چار باتوں پر عمل کرو جن کا بیان آگے آنے والا ہے. خسارے سے مراد کیا ہے؟ نقصان سے کیا مراد ہے؟ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ مومن کی دنیا اور آخرت جدا جدا نہیں. مومن کی جو دنیا ہے وہ آخرت ہے، جو آخرت ہے وہ دنیا ہے. اس لیے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح چاہو زندگی گزار لو، آخرت ایک دوسرا عالم ہے، وہاں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, معاف فرما دیں گے. ہم نے آخرت کو دوسرا عالم سمجھا, کوئی شک نہیں کہ دوسرا عالم ہے بعد میں آنے والا, لیکن آخرت دنیا سے پھوٹتی, آخرت دنیا سے نکلتی, آخرت کا تعلق دنیا سے. حدیث شریف میں آیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. اس دنیا کی زندگی جس طرح گزارو گے آخرت ایسے ہی بنے گی. کھیتی میں جو زمین میں جو ڈال دو گے وہی کھیتی میں نکلے گا. دانا ڈالا جاتا ہے زمین میں گندم کا, اس سے گندم کا ہی درخت نکلے گا. ایسا نہیں ہے کہ گندم کا دانا ڈال دیا اور جو نکل آیا, جو کا دانا زمین میں ڈالا اور چاول نکل آیا, ایسا نہیں ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. گندم ز گندم بروید جو ز جو, از مکافات عمل غافل مشق. گندم سے گندم نکلتا ہے اور جو سے جو نکلتا ہے. از مکافات عمل غافل مشق, اپنے اعمال کی جزا و سزا سے غافل نہ ہونا. یہ سمجھ لیں کہ ڈالیں گے ہم جو اور نکل آئے گا گندم, یہ خیال خام ہے, ایسا ہوگا نہیں. دنیا میں جو کچھ بو دیا وہی آخرت میں جا کر کاٹیں گے. دنیا میں عمل صالح بو دیا, آخرت میں وہی ہم کاٹیں گے. دنیا میں ہم نے نافرمانیاں اور دوسرے اللہ کی معصیتوں کو بو دیا, آخرت میں جا کر وہی ملے گا. گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا, گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا. جو کچھ کرنا ہے کر لو. تو خسارے کے اندر ہے ہر انسان, علاوہ ان چار باتوں کے رکھنے والوں کے. خسارے سے مراد ہے دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. اس لیے کہ جب دنیا میں نقصان ہوگا تو لا محالہ وہ آخرت میں پہنچے گا. دنیا میں فائدہ ہوگا, لا محالہ وہ آخرت میں پہنچے گا. اس لیے دنیا کا اور آخرت کا نقصان ہے. ایمان والوں کو چھوڑ کر اگر ہم غیر مسلموں پر اور کافروں پر نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر آ جائے گی کہ ان کو دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی, ان کی زندگی خسارے میں ہے, ان کی زندگی نقصان کے اندر ہے. آخرت کا نقصان تو ان کا بالکل ظاہر ہے کہ نہ ان کے اندر ایمان ہے نہ کوئی عقیدہ, اس لیے آخرت میں تو وہ محروم ہی رہیں گے. لیکن اگر ان کی دنیا کی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو بڑے نقصان میں, بڑی مشقت میں, بڑی مصیبت میں. ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا عیش و عشرت کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور انہی جیسے ہونے کی ہم تمنا کرتے ہیں, بلکہ کوشش کرتے ہیں. حضرت ذرا ان کی اندرونی زندگی جھانک کر دیکھیے, ان کی اندرونی دنیا جھانک کر دیکھیے کہ وہ کس قدر پریشانی میں. ان کو لطف زندگی حاصل نہیں, ان کو زندگی کا مزہ نہیں آتا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سامان راحت جمع کر لینے سے لطف زندگی حاصل ہوگا, یہ ان کا تصور غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں سامان راحت بے پناہ ہے, لیکن انسانوں کی زندگی اور وہاں رہنے والوں کی زندگی بے چین ہے. انہیں کسی طرح چین نہیں, سکون نہیں, اطمینان نہیں. سامان راحت کی کثرت کا نام سکون و اطمینان نہیں, لطف زندگی اس کا نام نہیں. لطف زندگی تو کوئی اور ہی چیز ہے. تو جس کے لیے وہ دنیا میں اتنی محنتیں کرتے ہیں اس میں بھی کامیاب نہیں, لہذا ان کی دنیا کی زندگی بھی ناکام ہے, نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. سچی ایمان والے چاہے جیسے بھی ہیں ان کو اللہ نے جو سکون و اطمینان عطا فرمایا ہے ایمان کی بدولت, اس کی ہوا ان لوگوں کو لگی تک نہیں. آپ بھی جانتے ہیں اور اخبارات اور رسائل میں بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ سکون زندگی تلاش کرنے کے لیے کبھی تو ہپی بن جاتے ہیں, کبھی وہ ہیرونچی بن جاتے ہیں, کبھی وہ نشے باز بن جاتے ہیں, کبھی جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. اور اب تو وہاں پر ہندوؤں نے بھی اپنا تسلط جمایا ہے, ہندوؤں نے اپنے دھرم شالے وہاں پر قائم کیے ہیں, اتنی کثرت سے ان کی طرف آتے ہیں یہ لوگ دنیا چھوڑ کر, سامان راحت چھوڑ کر, کہ خود ہندو بھی اتنی کثرت سے نہیں آتے. اس لیے وہاں پر اسلام کی دعوت جبکہ صحیح انداز میں پیش کی جائے ان لوگوں کے لیے نجات کا سبب ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری وہ جماعت جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں اور جو اس زمانے میں ہمارے بزرگوں کی نظر میں اور ہماری نظر میں سب سے بہترین جماعت ہے دین کا کام کرنے والی, اس کی محنتیں اللہ تعالی نے اپنی نظروں سے دکھا دی. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے اس جماعت کے, میری زندگی کے شروع میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. میری زندگی تقریباً 70 سال ہے اور میں اس وقت طالب علم تھا, میری عمر ہوگی 10-11 سال کی کہ میں اس دعوت تبلیغ سے واقف ہوا اور یہ میرے کان میں بات پڑی. شوق مجھے بھی ہوا, میں بھی جانے لگا, چھٹی کے دن میں بھی جاتا, گشت میں شریک ہوتا. تعلیم کا اہتمام اس وقت تک اتنا نہیں ہوا تھا. اسی طالب علم کے دور میں پھر میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں پہنچ گیا, جن سے آپ تمام حضرات واقف ہیں, بڑے بڑے اونچے درجے کے بزرگ اس جماعت سے منسلک اس مدرسے میں تشریف لاتے تھے, پروگرام بنتے, میرا جمعرات اور جمعہ انہی کے ساتھ گزرتا تھا باہر. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس کی ابتدا میرے سامنے ہے اور اس 70 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے کام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے. غلطیاں کس میں نہیں ہوتی, سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس جماعت کو تائید الہی اور مدد الہی حاصل ہے, اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے, جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے کرتے ہیں. یہ جماعت بھی وہاں پہنچی ہے یورپ اور امریکہ میں. ہمارے دارالعلوم میں تو اس جماعت کے بڑے بڑے اونچے طبقے کے حضرات تشریف لاتے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا, جو اس وقت مرکزی رہنما ہے وہ سب تشریف لاتے ہیں اور حالات بیان کرتے ہیں وہاں کے. ان سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اسلام کو پذیرائی اور قبولیت عطا فرمائی اور وہاں کثرت سے یہ بھٹکے ہوئے لوگ سکون زندگی حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں. میرا مقصود تو صرف اس وقت اتنا تھا کہ زندگی کا اس دنیا کے اندر خسارہ اور نقصان, اس کی ایک صورت یہ ہے کہ چین حاصل نہیں, سکون حاصل نہیں اس دنیا کی زندگی میں. البتہ وہ چار باتیں جس کے اندر آ جائیں, جن کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا, تو پھر اس کو دنیا میں بھی چین ملے گا, سکون ملے گا, اور آخرت میں بھی چین اور سکون اس کو حاصل ہوگا. دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللہم صلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حضرات, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حضرات, اس سورت سے متعلق ابتدائی حصہ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کر دیا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر, زمانے کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ ہر انسان, تمام انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے اور ٹوٹے میں ہے. البتہ جن میں چار باتیں پائی جائیں ان کو کوئی خسارہ نہیں. پچھلی مجلس میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس میں دنیا کا نقصان بھی داخل ہے اور آخرت کا بھی. آخرت کا تو بالکل ظاہر ہے, دنیا کا نقصان میں نے یہ بتایا تھا کہ ان اوصاف کے بغیر جو آج انشاءاللہ عرض کروں گا سکون زندگی حاصل نہیں ہوتا, لطف زندگی نہیں آتا, یہ موقوف ہے انہی چیزوں پر. انشاءاللہ اسی کو تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا. تو وہ لوگ کہ جن کو کوئی نقصان نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں, وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں چار باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات ہے الا الذین آمنوا, وہ ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, قرآن کریم پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, جو جو باتیں ضروری ہیں ان سب پر وہ ایمان لے آئے. اور دوسری بات بیان فرمائی, وعامل الصالحات, اور انہوں نے اچھے اعمال کیے, نیک اعمال کیے, صالح اعمال کیے. تیسری بات بیان فرمائی, وتواصوا بالحق, اور وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے, فہمائش کرتے رہے حق کی, یعنی دین حق کی, یعنی اسلام کی تاکید کرتے رہے. آخری بات یہ فرمائی کہ وتواصوا بالصبر, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے صبر کی. صبر کے یہاں پر جو معنی مراد ہیں مختلف ہیں, لیکن زیادہ واضح معنی یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ پر اور ایمان پر جمے رہنے کی اور برقرار رہنے کی تاکید کرتے رہے. یہ چار خوبیاں ہیں, جن میں یہ چاروں خوبیاں پائی جائیں تو ان کو نہ دنیا میں کوئی نقصان ہوگا نہ آخرت میں, اور جن میں کچھ کمی پائی جائے گی تو اس کمی کے مطابق نقصان ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات بیان فرمائی کہ الذین آمنوا, کہ وہ ایمان لائے. ایمان کا مطلب اور ایمان کا مفہوم ہر مسلمان جانتا ہے, اس کے بغیر تو ایمان ہوتا ہی نہیں. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چند عقائد ایسے ہیں کہ جن پر ایمان لانا, یقین کرنا بہت ضروری ہے. اگر ذرا سا بھی شک و شبہ ان میں پیدا ہو جائے گا تو ایمان میں بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے گا. یقینی اور ضروری ہے یہ بات
ایمان کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تین ہیں. سب سے پہلی بات ہے اللہ پر ایمان لانا, یعنی اس کو ایک ماننا, توحید پر ایمان. اس کے لیے جتنے بھی کمالات ثابت ہیں ان سب پر ایمان لانا, کہ وہ قدرت والا بھی ہے, علم والا بھی ہے, علم غیب رکھتا ہے اور مکمل طریقے سے علم غیب رکھتا ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, اور اس قسم کے جتنے بھی کمالات ہیں ان سب پر ایمان لانا اور یقین رکھنا. اگر اللہ تعالیٰ کے ان کمالات میں سے کسی ایک میں بھی شبہ پیدا ہو جائے, ایمان ختم. یقین کامل ہونا چاہیے, ایسا یقین کامل کہ اگر کوئی شخص شبہ ڈالے اور شک پیدا کرے تو اس کی بات کو تسلیم نہ کرے, ایسا یقین کامل ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس سلسلے میں ذرا سا بھی شک کو شبہ نہیں رکھتا. دوسرا بنیادی عقیدہ ہے رسالت پر ایمان لانا, یعنی انبیاء کرام پر ایمان لانا اور جن کے ہم امتی ہیں ان پر ایمان لانا. ان کی جو شان اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس کے مطابق ایمان لانا. اگر کوئی شخص رسول کو خدا بنا دے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ توحید کہاں رہی. اور اگر کوئی رسول کو معاذ اللہ نیچے گرا دے تو یہ عظمت رسول کہاں باقی رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت سے حقوق ہیں, ان حقوق کو پورے طریقے سے ادا کرنا. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے, اور یقین رکھیے کہ رسول کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہوتا. دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی عظمت کی جائے, تعظیم کی جائے, جیسا کہ آپ کا حق ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو خاتم الانبیاء اور آخری نبی سمجھا جائے اور اس پر یقین رکھا جائے. اور بھی کچھ حقوق ہیں جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. تیسری چیز ہے بنیادی عقیدے والی آخرت, یوم آخرت, یوم قیامت, یوم حساب. اگر اس میں ذرا سا بھی تردد پیدا ہو جائے گا ایمان جاتا رہے گا. یوم آخرت کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی. میدان قیامت میں اور میدان حشر میں کیا کیا باتیں پیش آئیں گی, وہاں پر حساب و کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا چاہیں گے معاملہ فرمائیں گے. انہوں نے فیصلہ فرما دیا کہ کافروں کے حق میں جو معاملہ ہوگا وہ جہنم میں بھیجنے کا ہوگا, ہمیشہ کے لیے, ابد الآباد کے لیے وہ جہنم میں جلتے رہیں گے. اور ایمان والوں کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ اس طریقے پر ہوگا کہ اگر ایمان والوں میں یہ باتیں پائی جا رہی ہیں جو اس سورت کے اندر موجود ہیں تو ان کا فیصلہ بہت اچھا ہوگا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور اگر ان باتوں میں کسی قسم کا خلل اور کوتاہی ہے, جو اعمال صالحہ میں تھوڑا سا عرض کروں گا, تو اللہ کو اختیار ہے, چاہے معاف فرما کر ان کو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو وہ سزا دے دے. سزا دینے کے بعد پھر جب وہ پاک و صاف ہو جائیں گے تو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ہے ایمان یوم آخرت پر, اس کے بغیر ایمان ہوتا نہیں. جتنے بھی ہیں دوسرے مذاہب میں وہ یوم آخرت کو نہیں مانتے, یا مانتے ہیں لیکن اس کو غلط طریقے سے مانتے ہیں. اس لیے یہ تین بنیادی عقیدے ہیں جو اس آیت جو ایمان کے اندر داخل ہیں. یہ ہے ایمان کی حقیقت مختصر سی. دوسری بات بیان فرمائی وہ عامل الصالحات، کہ وہ اچھے اور نیک اعمال کرے. نیک اعمال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن باتوں سے روکا ہے اور منع فرمایا ہے ان کو ترک کر دیں اور قریب نہ جائیں. یہ ہے نیک اعمال سے مراد. اور تقریباً ہر مسلمان تھوڑا بہت جانتا ہے اس بات کو کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے حکم دیا ہے بندوں کو عمل کرنے کا، اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور بندوں کو منع فرمایا ہے. اس لیے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ اعمال صالحہ ان کو کہتے ہیں، نیک اعمال اچھے اعمال جو اللہ کے یہاں مقبول ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، وہ ہے اعمال صالحہ. بعض اوقات شیطان دھوکہ دیتا ہے ایمان والوں کو اور وہ کسی ایک نیکی کو اس کے دل میں کوئی ایک نیکی ڈال دیتا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب وہ بیچارہ مسلمان اسی دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں اور حالانکہ وہ کر رہا ہے برا کام. اس لیے میں نے مختصر سی تعریف کر دی کہ سنت کے مطابق جس کا عمل ہو وہ اعمال صالحہ کے اندر داخل ہے. سنت سے ہٹا ہوا ہوگا وہ اعمال صالحہ میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کو برے اعمال میں شمار کیا جائے گا. یہ دو باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے. تیسری بات بیان فرمائی وتواصوا بالحق، اور وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے دین حق کی، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے کہ ان پر عمل کرو، ان باتوں کو اختیار کرو. حق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا دین حق یعنی دین اسلام. سیدھی سی بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ آپس میں تاکید کرتے رہیں ایک دوسرے کو دین اسلام کی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا حق کی تاکید کرتے رہیں. اور اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سے کہ چونکہ دین اسلام حق ہی حق ہے، اس لیے یہاں پر حق کا ذکر کیا، حق کا لفظ اختیار فرمایا، یعنی اس کے اندر ذرا سا بھی باطل ہونے کا شبہ بھی نہیں، اس کے کسی حکم میں بھی ذرا سا بھی باطل ہونے کا شبہ نہیں، اس لیے اس کو حق فرمایا. اور فرمایا وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو احکام اسلام پر جمے رہنے کی، برقرار رہنے کی یعنی استقامت کی تاکید کر کے رہے. یہ ہیں وہ چار باتیں جن میں سے دو کو تو میں نے عرض کر دیا اور ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے. یہ دو باتیں جو آخر میں آئی ہیں، حق کی تاکید کرنا اور صبر کی تاکید کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. وہ یہ کہ انسان کی نجات کے لیے آخرت میں صرف ایمان لانا اور خود اعمال صالحہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کا بھی لحاظ رکھے، اپنے زیر کفالت لوگوں کا بھی لحاظ رکھے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی لحاظ رکھے. اس دین حق کی تاکید کرتا رہے، اپنے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور تاکید کرتا رہے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس سے آپ حضرات خوب واقف ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے اور گناہوں کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرنا، یعنی دوسرے بھائیوں کو، اس پر عمل کریں. یقین رکھیے اس بات پر کہ یہ حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرنا یہ بنیادی چیز ہے اسلام میں. اس لیے ہر شخص پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق یہ لازم ہے. سب سے پہلے اپنے اہل و عیال ہیں جو اپنی تربیت میں ہیں اور اپنی کفالت میں ہیں, ان کو دین اسلام کے پر چلنے کی تاکید کرتے رہنا اور ان کو اچھے کاموں کا حکم دینا, برے کاموں سے ان کو روکنے کی فکر کرنا, یہ اس کے اوپر لازم ہے. شاید میں نے کبھی پہلے بیان کیا, اہل عیال کی تربیت, صحیح تربیت, دینی تربیت, یہ باپ کے اوپر لازم ہے, فرض ہے, ہر باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو اور اپنے اہل عیال کو, بال بچوں کو دینی تربیت دے. حق ہے باپ کے اوپر اور فرض ہے باپ کے اوپر. اگر اس کے اندر کوتاہی کرے گا تو دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو نقصان یہ اٹھائے گا کہ عام طور پر جس کو تربیت نہیں دی جاتی, جس اولاد کو دینی تربیت نہیں دی جاتی, آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے یا اس کو کسی دوسری غلط لائن میں ڈال دیا جاتا ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نافرمان ہو جاتی ہے, فرما برداری کا جذبہ اس سے نکل جاتا ہے اور نافرمان اولاد اس زندگی میں وبال جان ہے. آپ میں سے بہت سے حضرات وہ ہیں جو صاحب اولاد ہیں, ان لوگوں سے معلوم کیجئے کہ جن کی اولاد نافرمان ہے کہ وہ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں, ہر وقت گھٹن میں مبتلا رہتے ہیں, غم میں مبتلا رہتے ہیں. نافرمانی آ جاتی ہے اگر دینی تربیت نہ دی جائے. یہ تو دنیا کا نقد نقصان ہے کہ جو آ جاتا ہے اس دنیا میں. آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بازپرس کریں گے کہ ہم نے تمہیں یہ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی تھی, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا, اس کی تفصیل بتاؤ اور اس کا جواب دو. اگر حق تلفی کی ہے تو اس پر موافقہ ہوگا, اور اگر حق ادا کر دیا ہے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان حشر میں اچانک اعلان ہوگا اللہ تعالی کی جانب سے, سب جمع ہوں گے وہاں پر, اچانک اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ اگر کسی کا دوسرے پر کوئی حق دنیا میں تھا تو آج وہ وصول کر لے. یہ اعلان سنتے ہی پوری مخلوق پریشان ہو جائے گی, اس لیے کہ اگر ہم غور سے اور انصاف سے اپنا جائزہ لیں تو یقین ہمارے اوپر حقوق ملیں گے, لوگوں کے حقوق بہت سے ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر پریشان ہو جائے گی مخلوق کہ باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے ان کے حقوق میں حق تلفی نہ ہو گئی ہو اور آج یہ مطالبہ نہ کر لیں. ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گی, منہ چھپا لے گی. بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, بیوی شوہر کو دیکھ کر, شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ اگر آج ہم سے انہوں نے اپنے اس حق کا جو دنیا میں ہم نہ ادا کر سکے مطالبہ کر دیا تو ہم کیا دیں گے اور کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. کسی کو قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ وہ دن ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے, و امہ و ابیہ, اور بھاگے گا آدمی اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وصاحبته وبنيه، اور بھاگے گا آدمی اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، یہ وہ وقت ہوگا آخرت میں اس حق تلفی کا جو اولاد کی حق تلفی ہم کرتے ہیں، یہ نتیجہ اور یہ خسارہ سامنے آئے گا. پھر آگے اللہ کو اختیار ہے کہ کس طریقے سے معاملہ فرمائے، وہ خوب جانتا ہے اپنے بندوں کے احوال کو. یہ کیسا عظیم خسارہ ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ساتھ میں اس کا جوان بچہ بھی تھا. اس نے آ کر حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، اور اب یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، نہ میرا خیال رکھتا ہے، نہ مجھے کچھ دیتا ہے، نہ میری عزت و احترام کرتا ہے، نہ میری خدمت کرتا ہے. آپ اس کو ذرا سمجھائیے. فاروق اعظم نے اس بچے سے جواب طلب کیا. بچہ بھی ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیا صرف باپ کے حقوق ہوتے ہیں اولاد کے اوپر؟ اولاد کا کوئی حق باپ پر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دیجیے. حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا کہ اولاد کے بھی باپ کے اوپر حقوق ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا باپ پر لازم ہے. اس بچے نے دریافت کیا کہ اب ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ وہ کیا کیا حقوق ہیں جو باپ کے اوپر لازم ہیں اولاد کی جانب سے. فاروق اعظم تو فاروق اعظم تھے، انہوں نے تفصیل بیان فرمائی کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کرے تو شریف خاندان میں کرے، شریف عورت سے کرے. اس کے بعد حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دودھ کا اور خورد و نوش کا اور ضروریات کا اہتمام کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بچہ کچھ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے، کلمہ طیبہ سکھائے. اس کے بعد حق یہ ہے کہ جب اس میں کچھ شعور پیدا ہو جائے تو اس کو دین کی، سنت کی اور قرآن کی تعلیم دلائے. اس کے بعد حق یہ ہے کہ پھر دین پر عمل کرنے کی اسے تاکید کرتا رہے، حتیٰ کہ اگر مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مارے. آخری حق یہ ہے کہ جب وہ نکاح سے قابل ہو جائے تو اس کا نکاح شریف خاندان میں شریف عورت سے کر دے. یہ موٹے موٹے حقوق فاروق اعظم نے جو اولاد کی جانب سے باپ پر آتے ہیں بیان کی. بچے نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ذرا میرے باپ سے معلوم کیجیے ان میں سے کون سا حق اس نے ادا کیا ہے. ٹھیک ہے یہ میرا باپ ہے، لیکن جو حقوق آپ نے بتائے ہیں ذرا اس سے معلوم کر لیں کہ اس نے کون سا حق میرا ادا کیا ہے. فرمایا فاروق اعظم نے، تم ہی بتاؤ. بچے نے جواب دیا کہ انہوں نے، میری ماں جو ہے وہ شریف خاندان کی نہیں ہے. پھر انہوں نے جو میرے دودھ پلانے کا اور کھانے پینے کا انتظام کیا وہ بھی شریف خاندان میں نہیں کیا. انہوں نے مجھے نہ کلمہ سکھایا نہ اللہ کا نام سکھایا. انہوں نے مجھ کو دینی تعلیم نہ دی. انہوں نے مجھ کو احکام اسلام پر عمل کرنے کی تاکید نہ کی. فاروق اعظم نے باپ سے پوچھا تو باپ خاموش تھا. فاروق اعظم نے فرمایا کہ جاؤ یہاں سے دونوں، اور باپ سے کہا جب تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے تو تم اس سے کیا امید رکھتے ہو کہ تمہارے حقوق ادا کریں. یہ موٹے موٹے حقوق فاروق اعظم نے اپنی اولاد کے ذکر کر دیے اور انہی کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے یہاں تو ان کی جسمانی تربیت بھی کریں, روحانی تربیت بھی کریں, ان کے جسم کی صحت و تندرستی کا بھی خیال رکھیں اور ان کے قلب کا اور روح کی تربیت کا بھی خیال رکھیں. یہ ہے وہ حقوق مختصر سے. تو فرمایا تواصوا بالحق, اس دین کی دین حق کی تاکید کرتے رہیں ایک دوسرے کو آپس میں, جن میں سب سے زیادہ مقدم اپنے گھر والے, اپنے اہل عیال اور اپنے بال بچے ہیں. اور یہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو گھر کی حالت تباہ ہو جاتی ہے. ایسی ایسی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں کہ جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ کہ اپنے بال بچے اور اپنے اہل عیال اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو اچھی باتیں بتائی جائیں, بری باتوں سے ان کو روکا جائے. آج تو ہمارا معاشرہ ایسا بگڑ گیا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ماں باپ تمام بری باتوں کو اولاد کو سکھاتے ہیں اور اچھی باتوں کی کبھی تاکید تک نہیں کرتے, ذکر تک نہیں کرتے. وہ تمام آلات اور اسباب کہ جن سے بچوں کی تربیت پر غلط اثر پڑتا ہے اور وہ دین سے بیزار ہوتے چلے جاتے ہیں, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں لا کر رکھ دیے. اب میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. کس طریقے سے بگاڑا جا رہا ہے ہماری اولاد کو, پھول جیسی اولاد, اور انہیں جہنم کا کندہ بنایا جا رہا ہے ان چیزوں کے ذریعے. بس آدمی کیا بن رہا ہے ان چیزوں کے ذریعے جو ہمارے گھروں میں ہم خود لے کر آئے ہیں. کھانے پینے والا جانور اور اپنی خواہشات, غلط خواہشات پوری کرنے والا جانور, یہ بن رہا ہے چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. ایک صاحب نے تقریباً 9 مہینے پہلے مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا شہر میں, یہ عبرت کی چیز ہے. گھر میں یہی چل رہا تھا شیطانی چرخا, گھر والے بیٹھے تھے, ماں بھی تھی, باپ بھی تھے, بہنیں بھی تھیں, بیوی بھی تھی. وہ صاحب جنہوں نے مسئلہ دریافت کیا نماز بھی پڑھتے تھے, ایسی بات نہیں, روزے بھی رکھتے تھے. تو یہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے, فاحش منظر تھا, فحاشی تھا. اسی کے جوش میں انہوں نے ہاتھ مار دیا اپنی ماں پر, اسی کے جوش میں ماں پر ہاتھ مار دیا. ماں نے ذرا ڈانٹا تو ہوش آیا, اب پریشان کیا کروں, بڑا گناہ ہو گیا. ارے بھائی تم نے خود پیدا کیا یہ گناہ اپنے اندر. مجھ سے پوچھا مسئلہ انہیں صاحب نے, میں نے کہا ماں ہے وہ تمہارے باپ پر حرام ہو گئی. دیکھیے کہاں تک پہنچ رہا ہے گناہ کا سلسلہ, تمہارے باپ پر وہ حرام ہو گئی, اب باپ سے درخواست کرو کہ اسے چھوڑ دے, ورنہ ہمیشہ, اور یہ حرمت, یہ حرام ہونا ہمیشہ کے لیے ہو گیا. یہ نہیں کہ عدت گزارنے کے بعد یا حلالے کے بعد پھر وہ حلال ہو گیا, نہیں, ہمیشہ کے لیے ہو گیا. سن کر بڑے فکر مند ہوئے, ماں باپ ہے طرف باپ سے کیسے گئے, جواب کچھ نہ دیا اور واپس چلے گئے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملہ کیا انہوں نے. دیکھا آپ نے, یہ تربیت ہو رہی ہے اپنی اولاد کی, دین سے بے خبر اور غافل, اللہ کے احکام کو بھولے ہوئے, اپنی آخرت اور اپنے انجام سے بالکل بے خبر, بس کھانے پینے والا جانور بن گیا انسان, تو خصوصیت سے مسلمان, اور غلط خواہشات پوری کرنے والا جانور بن گیا. آپ کو معلوم ہوگا, شاید جانتے ہوں گے آپ, ورنہ سنا ہوگا کہ جانوروں میں خنزیر جس کو کہتے ہیں, یہ غلط خواہشات پوری کرنے میں مشہور ہے. اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتا, بہن کو بھی نہیں چھوڑتا, کسی کو نہیں چھوڑتا خنزیر. اور بھی بہت سی اس کے اندر خباثت موجود ہے, اسی لیے اسلام نے اور قرآن کریم نے اس کو نجس اور حرام کر دیا. بالکل کوئی ایک جزء بھی اس کا پاک نہیں اور نہ قابل استعمال, حتیٰ کہ اس کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں وہ بھی نجس, وہ بھی ان کا استعمال بھی حرام. اس لیے کہ جس کے ساتھ آدمی رہتا ہے یا جو چیز کھاتا ہے بدن پر اس کا اثر آتا ہے. ایسے واقعات تو بہت ہوئے ہوں گے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے سامنے جو واقعہ ہے وہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. ہماری جانب سے تو یہ تربیت ہو رہی ہے. قرآن تو فرما رہا ہے کہ آپس میں وہ دین حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں, یعنی ان میں سب سے زیادہ مستحق اس کے بال بچے ہیں, اس کو صحت سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اور ہمارا حال یہ, پھر یہ کہ یہ چرخہ جو چلتا ہے تو نماز کو دیکھے, نہ جماعت کو, نہ اذان کو, نہ اللہ کے ذکر کو, نہ کسی اور کار خیر کو, بس ایک نشہ ہے افیم کا, بلکہ آج کل ہیروئن کا, کہ مست ہے اس کے اندر آدمی, کچھ خبر نہیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی. یہ تو وہ نشہ دیتی جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے گھروں میں لاتے ہیں, اور اپنے بچوں کے اور اپنی بہنوں کے, اپنی ماؤں کے, اپنی بیٹیوں کے ذہنوں میں اس زہر کو اتارتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30 سال کے عرصے میں اس امت کے اندر جرائم کی, اور خصوصاً ڈکیتی, چوری اور قتل و غارت گری کی اس قدر کثرت ہوئی ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ہے. صدیوں کو دیکھ جائیے, صدیوں کی تاریخ, آپ کو اس کی مثال نظر نہیں آئے گی جتنی کثرت کے زمانے میں. یہ از خود نہیں ہے, یہ تربیت دی ہے دشمنوں نے مسلمان قوم کو بگاڑنے کے لیے, کہ ان کے اندر وہ جوہر ایمان کسی طریقے سے ظاہر نہ ہو. ایسے ہیروئن کے نشے میں اس جوہر ایمان کو دبا دو. کیا سکھاتا ہے یہ؟ ایک سال سے میری بات ہو رہی تھی, کئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے, اور اسی موضوع پر انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا مجھے یہ بتا دو کہ اس سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے, آخرت کا, دین کا یا دنیا کا, کوئی بھی بتا دو. نہ بتا سکے, کوئی فائدہ نہیں. غور کریں آپ. پھر میں نے کہا کہ یہ بھی بتا دو کہ اس سے دنیا کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں, دین کے کتنے ہوتے ہیں, آخرت کے کتنے. تو ان کی آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا اس لیے حرام ہے, اس لیے اس کو رکھنا اور دیکھنا حرام ہے, فائدہ کچھ نہیں, بس وقت گزاری ہے. نقصانات یہ, کیسے اسلام اجازت دے دے گا؟ تو فرمایا وتواصوا بالحق, دین حق کی وہ آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں. آگے فرمایا وتواصوا بالصبر, اور دین پر جمے رہنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صرف بتا دینا اور کہہ دینا ہی کافی نہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کو تاکید کرنا ہے اپنے بھائیوں کو یا اپنے اہل عیال کو کہ مسلسل اس پر عمل کریں, اس لیے کہ مسلسل عمل کے بغیر کسی عمل کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا. مریض ہے, بیمار ہوا, ڈاکٹر نے دوا تجویز کر دی, اب اس نے دوا لے لی اور صرف ایک خوراک پی کر وہ مطمئن ہو گئے, فائدہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مسلسل استعمال کریں تب جا کر فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مسلسل استعمال کرنا ضروری ہے اس کا. وتواصوا بالصبر. آخر میں اتنی بات اور عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے اسلامی حکومت کے جو اصول بتائے ہیں وہ چار بتائے, ان چار ستونوں پر اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے. ان میں سے اگر ایک ستون بھی گر جائے گا حکومت اسلامی کی بنیاد کمزور ہو جائے گی. چاروں ستون گر جائیں گے بنیاد ہی ختم ہو گئی اور چھتنی کیا پڑے گی. تو چار اصول بتائے ہیں اسلامی حکومت کے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل عام طور پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ہماری حکومت اسلامی, ہماری حکومت اسلامی, یہ اسلام کے موافق ہے, یہ اسلام کے موافق ہے. نعرے تو بہت لگتے ہیں لیکن خود قرآن کریم کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے کس طریقے سے چار اصول بیان کر دیے. سب سے پہلا اصول بیان فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, ایمان والوں کو جب ہم حکومت دیں گے زمین میں تو اسلامی حکومت ان چار بنیادوں پر قائم ہوگی. اقاموا الصلاۃ, نظام صلاۃ اور نظام نماز وہ جاری کریں گے حکومت کے پیمانے پر. یعنی یہ نماز انفرادی معاملہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے عمل کرے, جس کا دل چاہے عمل نہ کرے, بلکہ یہ تو فرائض حکومت اور اصول حکومت میں جاتے ہیں کہ نماز کا نظام قائم کریں گے. نظام نماز بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے, کسی اور موقع پر عرض کروں گا اسے انشاءاللہ. دوسرا ہے وآتوا الزکاۃ, اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے. معلوم ہوا کہ مالیات کا نظام زکوٰۃ کے اوپر استوار ہوگا. زکوٰۃ جہاں پر نہ ہو یا نظام صلاۃ وہاں پر حکومت کی جانب سے قائم نہ ہو, بس یہ بنیادیں گر گئیں. تیسرا بیان کیا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, نظام قائم کرے گی وہ حکومت اسلامی نیک باتوں کے پھیلانے کا اور حکم دینے کا. نظام قائم کرے گی, محکمہ قائم کرے گی تو نیکیاں فروغ پائیں, نیکیاں کثرت سے ہوں, اس حکومت کی رعایا نیکیوں پر عمل کرنے والی ہو. اور آخری بنیاد بیان فرمائی وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, گناہوں کی باتوں سے اور گناہوں کے کاموں سے وہ روکیں گے, یعنی حکومت کے پیمانے پر ایسے قانون بنائیں گے کہ جس سے آدمی گناہ نہ کرے. محکمہ احتساب قائم کریں گے کہ جو دیکھ بھال رکھے, گناہ کرنے والے کو پکڑے اور اس کو جو مناسب سزا ہو وہ دے, تبلیغ کا انتظام کرے. تبلیغ کا بھی یہی حاصل ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, دوسروں کو اچھی بات بتانا اور منکر اور بری بات سے ان کو روکنا, اس کا بھی حاصل یہی ہے. تو وہ یہ نظام قائم کریں گے. اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں اسلامی حکومت کے لیے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آخر میں یہ دو آئے اور یہی حاصل ہے سورہ ولاثر کی اس آیت کا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا بھی حاصل یہی, گناہوں سے روکنے کی, گناہوں سے رکنے کی, تاکید کرنا اور اچھی باتوں کے اور احکام اسلام پر عمل کرنے کی تاکید کرنا. حکومت کا نظام بھی یہی, معاشرے کا طریقہ کار بھی یہی. اس دنیا کے اندر سب سے صالح اور بہترین معاشرہ سامنے آئے گا. ایسا معاشرہ سامنے آئے گا کہ نہ پولیس کی ضرورت, نہ کسی اور احتساب کی ضرورت, نہ وہاں پر رشوت خور یا مال حرام حاصل کرنے والوں پر کوئی نگراں قائم کرنے کی ضرورت, بلکہ خود بخود وہ یہ کام کرتے رہیں گے, نیکیوں کے کام. آپ کو تو معلوم ہے کہ پولیس کا وجود نہ تھا حضرت فاروق اعظم کے دور تک, پولیس نہیں تھی, اس لیے کہ وہاں پر نظام حکومت انہیں چار بنیادوں پر تھا, بلکہ خلفۂ راشدین کے دور تک ایسا نہیں تھا کہ پولیس کا کوئی خاص محکمہ قائم. بعد میں محکمے یہ قائم ہوئے اور مسلمان بادشاہوں نے ہی قائم کی. جب ان چار چیزوں کے اندر خلل واقع ہونے لگا, جرائم بڑھنے لگے. جب تک یہ چار چیزیں اپنے حال پر تھیں, جرائم کا نام و نشان نہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جب وہ خلیفہ تھے اور بادشاہ تھے, خزانے کی اور بیت المال کی کوئی نہ کوئی کنڈی تھی, نہ کوئی تالا تھا, نہ اور کچھ تھا, کچھ نہیں تھا. مال آتا تمام ملکوں سے, چاروں طرف سے مال آتا, وہ سب کہتے کوٹری میں رکھ دیا جاتا, دروازہ گھیر دیا جاتا. نہ اس میں ضرورت ہے کہ تالا لگایا جائے, نہ ضرورت ہے کہ وہاں سنتری کھڑا کیا جائے, نہ اور کوئی ضرورت. جب ضرورت پیش آئی خرچ کرنے کی, دروازہ کھولا, اس با اختیار آدمی نے اور بقدر ضرورت لے لی. فاروق اعظم کے دور میں اس کا حساب کتاب رکھا جانے لگا کہ اتنا روپیہ چلا گیا سلامت میں اور اتنا روپیہ چلا گیا سلامت میں. کوئی اس کے اندر وہ نہیں تھی, کتنی پرسکون زندگی تھی اور کس قدر سکون میں اتنی اطمینان والی زندگی تھی. آپ خود فرمائیے, خیال فرمائیے, بڑے بڑے قیمتی سامان آتے تھے بیت المال میں, لیکن کیا مجال کہ اس کے اندر ذرا بھی ادھر سے کچھ ہو جائے. نہ کوئی محافظ ہے, نہ چوکی دار. سونے کے بڑے بڑے بہترین قسم کے برتن اور زیور آتے تھے, چاندی کے بہترین قسم کی چیزیں آتی تھیں, بلکہ ہیرے جواہرات آیا کرتے تھے بیت المال میں. کسی بھی حفاظت کی ضرورت نہ تھی. فاروق اعظم کا دور ہے, ایران سرنگو ہو رہا ہے, فتوحات مسلمانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مال کثیر مدینہ منورہ میں آ رہا ہے. صرف ایک بار بات سنا رہا ہوں, پھر ختم کر دوں گا. ایک قالین آیا مال غنیمت میں ایران کا, اس قالین کا نام تھا باغ بہار. بہت بڑا قالین تھا, لیکن وہ اس کا روئی کا اور اون کا نہیں تھا, بلکہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنایا گیا تھا. اور اس کے اوپر نقش و نگار تھے ہیرے جواہرات. کیسے نقش و نگار, میں تفصیل اس کی عرض نہیں کر سکتا. ہیرے جواہرات کے نقش و نگار بڑا اتنا تھا کہ دربار کے تمام لوگ اس پر بیٹھ جائیں. خوبصورت اتنا تھا کہ ہیرے اس کے چمکتے رہتے تھے. کہیں موسم بہار انہوں نے بنایا تھا اس میں, کہیں سردی کا موسم بنایا تھا, کہیں گرمی کا موسم بنایا تھا. کتنا بڑا ہوگا بتائیے. اور اس میں جا بجا مجلسیں دکھائی گئی تھی لوگوں کی, کہ وہ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے. کتنا قیمتی ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا. یہ قالین آیا مدینہ منورہ میں, فاروق اعظم نے دیکھا اور دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ جو قوم ایسی عیاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے, وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. سنیاسی کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہو کر بس دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا راحت و آرام کیسے نظر رہے اور کچھ نہیں. فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. پھر صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ اب اس قالین کا ہم کیا کریں. بعد نے یہ رائے دی کہ آپ اس قالین کو فروخت کرا دیں اور اس کی قیمت جتنی بھی ہو اور وہ کروڑوں میں تھی وہ بیت المال میں داخل کر دیں. حضرت علی خاموش تھی. حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ بھی اپنی رائے دیجیے. انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین میری رائے یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. حضرت علی کی رائے بڑی عمدہ رائے تھی اور مدینے کے لوگوں میں وہ ٹکڑے تقسیم کر دیے جائیں. فاروق اعظم نے فرمایا کہ میری بھی یہی رائے ہے. اتنی نفیس اور عظیم چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس جگہ بھی پورا قالین جائے گا وہاں پر عیاشی آئے گی. چنانچہ اس پر عمل ہوا, اسے کاٹ دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مدینے کے لوگوں میں اسے تقسیم کیا. حضرت علی کے صاحبزادے امام حسن ان کے حصے میں اس کا ایک ٹکڑا آیا. روایت میں ہے کہ وہ ٹکڑا انہوں نے 30,000 درہم میں فروخت کیا. ذرا کا ٹکڑا تھا, 30,000 درہم میں فروخت کر دیا. یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حکومت اس وقت اسلام کے چاروں ان بنیادی اصول پر قائم تھی. اللہ نے کیسا ان کو عطا فرمایا سکون. اس قالین کی حفاظت کے لیے کوئی پہرا نہ چوکی, اور اس قالین کے لیے جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے دیکھی لیا سن لیا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے کی اصلاح کے لیے لازم ہے, اور یہی چیز ہمارے اندر سے اٹھ رہی ہے. کچھ اللہ کے نیک بندے جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. وہ بڑھ رہے ہیں اس مشن کو آگے لے کر اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے. لیکن اکثریت جو ہے وہ اس طرف نہیں, اس لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ صورت خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اور آخرت کے نقصان سے بچانے کے چار باتیں اس کی بیان فرمائیں گے. ایمان والا ہو, نیک اعمال کرتا ہو یعنی سنت کے مطابق اس کا عمل ہو, امر بالمعروف کرتا ہو جن میں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال ہے, نہیں ہمیں منکر کرتا, بس ایسا کرنے والا دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی خوش, اس کے لیے کسی نقصان کا احتمال نہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی ہوئی حالتوں کو درست فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے. نیز یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہمارے اہل و عیال کو ان تمام چیزوں سے اور تمام گندگیوں سے محفوظ رکھے کہ جس سے اللہ کی جانب سے اللہ کی محبت میں کمی پیدا ہو یا رسول کی محبت اور عظمت میں کمی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے برحمتک یا ارحم الراحمین.